بیٹھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ وہ بیٹھ جائیں جس حد تک ممکن ہے بیٹھنا. اور دوسری بات میری نعرہ مارنے والے حضرات سے ہوگی کہ نعرہ لگانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اتنا طویل نعرہ نہ لگائیں کہ جس سے بات کا ربط ٹوٹ جائے. یہ خیال رکھیں, موضوع اور عنوان کے مطابق نعرہ ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے. جتنی توجہ کے ساتھ خوش سکون انداز میں آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے, انشاءاللہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گا. دوسری منزل پر اگرچہ بہت زیادہ اجتماع ہے, لیکن اگر کوئی ساتھی چاہے تو وہ دوسری منزل پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں پیچھے. خاموشی اختیار کریں. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الرسالة والنبوة قد انقطعت, فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص استاد العلماء حضرت مولانا عبدالسلام صاحب مدظ العالی، پروانہ ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب مدظ العالی، حافظ محمد صدیق صاحب، قاری محمد عمر فاروق صاحب، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، پچھلا کے مسلمانوں، 25 جون 2000 کی تاریخ سے سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون جس کانفرنس کا آغاز ہوا تھا وہ 26 جون کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. تکسلا کی سرزمین پر اتنا بڑا اجتماع کہ مسجد کی گیلری، چھت، صحن، گرد و نواح کی گلیاں، عشاق کے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں سے آج بھری ہوئی ہیں. میں کانفرنس کے عنوان کے مطابق آج انشاءاللہ العزیز اپنی معروضات پیش کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو تو جن حضرات نے اس کانفرنس کا یہ عنوان دیا تھا اس عنوان کے اختیار کرنے کی حکمت کیا تھی اور ان کا مدعا اور مقصود کیا تھا. ویسے تو اس کائنات میں کم و بیش 225 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت اور امتیازی وصف و شرافت حاصل رہا جو دوسرے نبی کو نہ تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی میں تشریف لائے تو انبیاء علیہ السلام کے تمام اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ اور وہ تمام خوبیاں جو الگ الگ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں میں پائی جاتی تھی، آپ ان تمام اوصاف حمیدہ کا مجموعہ بن کر تشریف لائے. یہی وہ بات ہے جسے کسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ کے ہما دارن تو تنہا داری. اور یہی وہ بات ہے جسے اردو میں بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح اپنے اشعار میں منظوم فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، تو بوئے گل ہے جو مثل گل ہے اور نبی. توجہ فرمائیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر اس کے پیغمبر کے سمندر میں غوطہ دن ہو کر اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں کتنی بات، بڑی بات ارشاد فرمائی دارالعلوم دیوبند کے بانی میں. تو بوئے گل ہیں جو مثل گل ہیں اور نبی، آقا اگر میں ہر پیغمبر کو ایک پھول سے تشبیہ دوں پھر سارے پھولوں کو جمع کر کے سوا لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو پھولوں کی مانند ہیں ان سب کو جمع کروں تو یہ ایک عظیم گلدستہ بن جائے گا. ہر نبی پھول کی مانند ہے, سارے پھول جمع ہو جائیں پھر مجموعہ اور گلدستہ سے جو خوشبو مہکے, پورے گلدستہ سے جو خوشبو اٹھے اس خوشبو کا نام محمد ہے. تو بوئے گل ہے جو مثل گل ہے اور نبی, تو نور شمس ہے جو اور ہیں شمس و نہار. تو اگر میں ایک ایک پیغمبر کو چاند سورج سے تشبیہ دوں تو اپنی جگہ پر ہر ایک چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب ہے, لیکن آفتاب و مہتاب بغیر روشنی اور نورانیت کے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. تمام آفتاب و مہتاب مل کر جو روشنی دے رہے ہیں اس روشنی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کمالات و اوصاف جو گاہے گاہے انبیاء علیہ السلام نے انفرادی طور پر جمع رکھے تھے وہ سارے آپ کی ذات میں جمع کر دیے. لیکن اس سے بھی بڑا بس, اس سے بھی بڑی شان, اس سے بھی بڑا مقام آپ کا یہ ہے, آدم آئے وہ آدم کہ جسے انکار کیا سجدہ کرنے سے شیطان نے, رب العالمین نے شیطان کو مخاطب کر کے عجیب بات فرمائی, فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے, تو نے آدم کی مٹی کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا, تیری نظر اس پر تو پڑی کہ آدم کا خمیر مٹی سے لیا میرا خمیر آگ سے لیا, لما تسجد لما خلقت بیدی, تو نے اس آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جس کے خمیر کو میں نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا, تیری نظر مٹی کی طرف گئی میں خدا بند عالم کے قدرت والے ہاتھوں کی طرف نہیں گئی, ہر چیز میں نے پیدا کی کن کہہ کے کلمہ کن تکوینی طور پہ کہا, سارا عالم مارز وجود میں آتا چلا گیا, جب باری تخلیق آدم کی آئی تو میں نے کہا آدم کو میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں, آدم کو میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں, لما تسجد لما خلقت بیدی, او ابلیس تو نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے آدم علیہ السلام کی, بڑی شان ہے جناب نوح علیہ السلام کی کہ جنہوں نے 950 سال ماری کھائیں, صبر کا دامن نہ چھوڑا, پھر رب العالمین بھی جلال میں آئے, فرمایا آسمان پر زمین پانی باہر نکال, اور اب نوح کی دعا پوری ہونی چاہیے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, دعائیں نوح یہ تھی. اللہ 950 سال تبلیغ میں کمی میں نے نہیں کی, جھٹلانے میں کمی انہوں نے نہیں کی, اب انہیں ان کے زد ہٹ دھرمی کا مزہ دکھا دے کہ کائنات میں اب رہے تو تیرا نام لینے والا رہے, اب کائنات میں زندہ رہنے کا حق اسے ہے جو تیری توحید کے پرچم لہرائے, جو شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں اب دنیا میں ان کا نام و نشان نہ چھوڑ. چنانچہ دعائیں نوح قبول ہو گئی, بڑے بڑے جہاں مرد, بڑے بڑے زوراور, بڑے بہادر لوگ, پھر آیا سلام کوئی نہ بچ سکا. کتنا پیار ہے اپنے پیغمبر سے اللہ کو, فرمان کشتی تیار کروائی, پوری دنیا میں سلام ہے, پانی ہی پانی ہے, ہر طرف پانی کی موجیں ہیں, جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی اپنے آغوش میں دے چکی ہیں, ساری کائنات سیلاب سے بھری ہوئی ہے, اس پوری کائنات میں پانی کی موجوں پر اگر کوئی کشتی لے کر رواں دواں ہے تو وہ نوح علیہ السلام ہے, یا ان پر ایمان لانے والے جن گنتی کے مومن ہیں. آپ ذرا جسم تصور میں اس منظر کو دیکھے تو صحیح, پوری کائنات میں کوئی ساحل نہیں ہے, کوئی شہر نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, کوئی محل نہیں ہے,
اب رب کی دھرتی پر اگر کوئی موجود ہے تو وہ بڑی چند لوگ ہیں جو رب کی توحید کا علم بلند کرنے والے ہیں. بڑی چاند ہے, بڑا مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. باپ ادھر چلے جائے گی انفرادی طور پر ایک ایک نبی کی بات کریں بات طویل ہو جائے گی. میں کہتا ہوں ہر نبی کو شان ملی, میرے پیغمبر کی جو شانیں اور پیغمبر کے مقامات کا تو شمار ہی نہیں ہے, لیکن جو بڑا مقام شرف اور آنا جان ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا آئے تو باب نبوت بند کر کے آئے, تشریف لائے تو نبی آخری بن کر آئے, تشریف لائے آ کر بتلایا پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا, ہر نبی کی ڈیوٹی تھی پہلے نبی کی تصدیق کرے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے. میں آیا ہوں پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں. اب آتا ہوں اپنی بات کی طرف, جس طرح آپ کا لقب خاتم النبیین ہے اسی طرح آپ کا لقب خاتم المعصومین بھی ہے. آپ کا لقب خاتم المعصومین بھی ہے. وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی اور رسول مانے یا کسی کو خاتم النبیین قرار دے, لا شک امت کا فتویٰ ہے, اجماع امت ہے اس پر, حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو دعوی نبوت کرے, اور جو قوم اس کے دعوے کی تائید و تصدیق کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح قسمت, قسمت خاصہ نبوت ہے, قسمت خاصہ نبوت ہے. اللہ کی مخلوقات میں اگر کوئی معصوم مخلوق ہے تو وہ صرف نبی ہیں, جس طرح اللہ کی مخلوق میں حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق میں حضور کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے. حضور کے بعد میں ایک اسٹیج پہ تقریر کر رہا تھا, بات آئی کہنے لگے جی ختم نبوت کو بیان کریں. میں نے کہا آپ کا اسٹیج ہے آج ختم نبوت ہی بیان ہوگی, لیکن سنتے جائیے. آپ نے ختم نبوت کا معنی یہ دیا کہ اگر بعد اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اعلان نبوت کرے وہ ختم نبوت کے منکر ہے, سپاہ صحابہ دلائل کے ذریعے سے یہ اعلان کرتی ہے بعد اب پیغمبر بعد اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی معصوم کے آنے کا اعلان کرے یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. رسول اللہ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے, معصوم بھی کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح جو شخص یہ کہے, جو گروہ اور طبقہ یہ کہے حضور کے بعد کسی ایک شخصیت پر دو چار پانچ پر یا پانچ شخصیات پر وحی نازل ہوتی تھی, وحی نازل ہوتی تھی جو نزول وحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ شخصیات پر عقیدہ رکھے, کسی سے جا کر پوچھ لو سلسلہ وحی بھی رسول اللہ پہ بند ہو چکا ہے, اب جبریل وحی لے کر کائنات میں نہیں آئے گا. جو کہتا ہے فلاں پر آیا فلاں پر آیا فلاں پر آیا فلاں پر آیا وہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد سارا اسلام سے باہر. اسی طرح جو قوم اور طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمہ میں ترمیم کرتا ہے, کمی کرتا ہے یا اضافہ کرتا ہے, کلمہ کسی بھی دھرم دین اور مذہب کا چہرہ ہوتا ہے, شناخت کا باعث ہوتا ہے. مسلمانوں ٹیکسلا کے لوگوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, آج منکرین ختم نبوت دین کے باغی اللہ کے دین پر کس کس انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں, اور خدا کا دین باغیوں اور دشمنوں کے نظرے میں کس طرح آیا ہوا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں جب دیکھتا ہوں اللہ کے دین کو دشمنوں میں گھرے ہوئے تو مجھے علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد آ جاتے ہیں جو علامہ اقبال نے لکھے, عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبھی. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک چاند جیسی صورت والا نوجوان دیکھا, عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبھی گوشہ مسجد میں گریا تھا تو غمگین و حزین، مسجد کے ایک کونے میں رو رہا تھا، غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس کی پریشانی اور رونے کی کیفیت کو دیکھ کر کہا، عرض کی میں نے کہ اے فرمایا حسن و جمال، سچ بتا اپنا بتا، کس چمن کا ہے نو نہال، حور ہے یا فرشتہ یا پری زادوں پہ ہے، بادشاہ معزول ہے یا خانہ بربادوں پہ ہے، کون ہو اپنا تعارف کراؤ، حور ہو کوئی فرشتہ ہو کوئی پری زادہ ہے، کوئی معزول بادشاہ ہے کوئی خانہ برباد ہے۔ وہ گوشہ مسجد میں بیٹھ کر شام جاتے مکھنے والے رونے والے اپنا تعارف تو کرا، رو کے کہنے لگا میں خدا کا وہ پیغام ہوں، سارے جہاں کا ستایا ہوا مذہب اسلام ہوں، میں مذہب اسلام ہوں جسے جہاں والوں نے مل کے ستایا ہے، میں وہ مذہب ہوں کہ آج مسلمانوں نے اپنے گھر سے نکال دیا، میں وہ ہوں جو اپنوں اور بیگانوں کی جفاؤں کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ یہ کیفیت آج اللہ کے دین کی ہے، جو بے ایمان اٹھتا ہے، جو فتنہ اور طبقہ آتا ہے، کبھی آ کر کوئی چہرہ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چہرہ اسلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اسلام کے نقش و نگار مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹیکس لا کے مسلمانوں، اس سے بڑھ کر اسلام پر ظلم کیا ہوگا؟ ہر کلمہ ہر مذہب کا چہرہ کلمہ ہوتا ہے، ہر مذہب کی شناخت کلمہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا چہرہ کھاپ دو بدن کھوپ دو، پہچان نہیں ہوتی شناخت نہیں ہوتی، پورا بدن چھپا دو چہرہ کھوپ دو شناخت ہو جاتی ہے، ہر مذہب کی شناخت کلمہ ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ پڑھنے والا معلوم ہو گیا یہودی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والا معلوم ہو گیا کہ عیسائی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا معلوم ہو گیا کہ مسلمان معلوم ہو گیا کہ مسلمان۔ لیکن آج اسلام کا چہرہ اسلام کا کلمہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اسلام کا کلمہ بدل دیا۔ کس نے بدل دیا؟ آپ کے ملک میں حکومت نے بدل دیا، آپ کے ملک میں سرکار علی بھٹا بے نظیر کے پاس نے سرکاری طور پر کلمہ بدل کر پنجاب بورڈ، سندھ سرحد بلوچستان بورڈ انہیں ہدایات دی، آپ کو علم نہیں ہے گزشتہ 25 سال سے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بدلا ہوا کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب بچے ہمارے سکولوں میں جاتے ہیں، سائنس ایک استاد پڑھاتا ہے، انگلش ایک استاد پڑھاتا ہے، ریاضی جغرافیہ کا سبجیکٹ ایک استاد پڑھاتا ہے، جب باری دین کی آتی ہے کہتے شیعہ دین والے کدھر چلے جائیں، سنی دین والے کدھر چلے جائیں، شیعہ دین یاد کا کلمہ اور ہے، سنی دین یاد کا کلمہ اور ہے، شیعہ دین یاد کی اذان اور ہے، سنی دین یاد کی اذان اور ہے۔ شیعہ دین کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے جس میں ایک امامت اور عدل ہے، سنی دین یاد کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جس میں امامت اور عدل نہیں ہے، شیعہ دین میں اس کے ماخذ اور ہیں، سنی دین کے ماخذ اور ہیں۔ مجھے بتلاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے جو اسلام نازل ہوا تھا اور اس اسلام کا کلمہ ایک تھا یا دو تھے؟ اسلام کا کلمہ ایک ہے یا دو؟ ایک ہے یا دو؟ اذان ایک ہے یا دو؟ اسلام کی بنیادیں ایک ہیں یا دو؟ 5 ہیں تو پھر 6 نہیں ہے، 6 ہیں تو 5 نہیں ہے۔ اسلام میں زکات ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی اسلام میں زکات ہے تو وہ اسلام اور ہے، کسی اسلام میں تصور زکات نہیں ہے تو وہ اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اسلام لائے؟ آج میں کہتا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں، آپ طور کی بات کرتے ہیں، ایک مرتبہ بے نظیر کی صدارت میں ایک بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں شیعہ لیڈرشپ، خادم نبی وغیرہ نے آنا تھا، وزیر داخلہ، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، ہوم سیکرٹریز بیٹھے ہوئے تھے۔ میری باری آئی، میں نے کہا آپ ہمیں کہتے ہیں سپاہی صحابہ والے توڑ پیدا کرتے ہیں، تقریب کی بات کرتے ہیں، ہم باتوں پر اتحاد کے رمبا دار ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کلمہ جدا جدا تم نے کہایا یا ہم نے کہایا؟ میرا سوال ہے، پاکستان میں 2 دین پڑھانے کا مطالبہ سپاہی صحابہ نے، سنی قوم نے دیا یا شیعہ نے دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو بتاؤ، مطالبہ تم نے ان کا مان کر دین کے ٹکڑے کیے، کلمہ جدا جدا کیا، تم نے تفریق پیدا کی، میں دعوت دیتا ہوں، دعوت داؤ، ایک کرنے والی دین یاد پڑھاؤ، ایک ہزار والی دین یاد پڑھاؤ، ایک بنیاد والی دین یاد پڑھاؤ، جب دین ایک ہوگا، کلمہ ایک ہوگا، اتحاد کا آغاز ہوگا۔ جب میں نے یہ بات کہی، بلوچستان کے چیف سیکرٹری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم حیران ہیں کہ الزام ہم لگاتے ہیں سپاہی صحابہ پر کہ یہ تفریق کی بات کرتی ہے، حالانکہ تفریق کے اسباب کو ہم خود پڑھاتے ہیں، ہم خود جدا کرتے ہیں، بچے کے دین میں ہم جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کلمہ ہون ہے، شیعہ کا کلمہ ہون ہے۔ جب یہی بات سپاہی صحابہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں سپاہی صحابہ تفریق کے رنگ بتائے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایک کلمہ پڑھایا جائے۔ جب انہوں نے کہا ایک کلمہ پڑھایا جائے، شیعہ کی عادت کھڑی ہو گئی، ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، ہمیں یہ بات منظور ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد رکھو، ایک باپ کے چار بیٹے بارہ بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک خامد کی چار تک بیویاں ہو سکتی ہیں، مگر ایک بیٹے کے دو باپ، ایک بیٹے کے دو باپ، ایک بیوی کے بعد ایک وقت دو شوہر، ایک پت کے دو بادشاہ، ایک امت کے دو نبی نہیں ہو سکتے، ایک دین کے دو کلمے بھی نہیں ہو سکتے۔ جب دین ایک ہے کلمے دو کیسے ہو گئے؟ جب دین ایک ہے کلمے دو کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جی اتحاد کی بات کریں، میں آج کہتا ہوں اپنی تقریر میں، میں پیشکش کرتا ہوں، اگر تمہیں اتحاد کا بڑا ہی شوق ہے اور تم نے اس سے پہلے 1975 میں یہ اتحاد کی طرح ڈالی ہے، تو پھر ایک بات اور مان لو، پھر یہودیوں سے کیوں لڑتے ہو، عیسائیوں سے کیوں لڑتے ہو، ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتے ہیں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں 1400 سال تک، 1400 سال تک اس پوری کائنات میں نجات کا باعث، دخول جنت کا ذریعہ، رضائے الہی کے حصول کا راستہ وہ کلمہ رہا ہے جس کلمے سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر 550 سال تک دخول جنت کا باعث، حصول رضائے الہی کا ذریعہ، اور اللہ کے ہاں مرتبہ بلند پانے کا واسطہ وہ کلمہ رہا ہے جس میں ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ، جس میں ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ، عیسیٰ تو عیسیٰ روح اللہ 550 سال تک آپ بھی مانتے ہیں دخول جنت کا باعث تھا، موسیٰ کلیم اللہ 1400 سال تک کلمے کا حصہ رہا، تو پھر آؤ اتحاد کر لیں، عیسائیوں سے یہودیوں سے کلمہ بنا لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آپ کو منظور ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وحدت کے لمبردار نہیں ہیں آپ؟ اتحاد کے دائی نہیں ہیں آپ؟ نہیں چاہتے پوری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمارا اتحاد ہو جائے؟ آپ بھائی چارے کے قائل نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ گنیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ دو جملے، موسیٰ کلیم اللہ تین جملے، عیسیٰ روح اللہ چار جملے، چار جملوں میں دو جملے وہ بڑھائے جو کبھی کلمے کا جز رہے، دو جملے وہ بڑھائے جو کبھی باعث نجات تھے، دو جملے وہ بڑھائے جن کا انکار کبھی کفر تھا، دو جملے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، چار جملوں والا کلمہ تسلیم، چار جملوں والا کلمہ تسلیم۔ اگر چار جملوں والا کلمہ تسلیم نہیں ہے تو پھر غیر نبی جس کا نام کبھی کلمے کا حصہ نہ رہا، جو کبھی نبی نہ رہے، جو کبھی رسول نہ رہے، جو کبھی پیغمبر نہ رہے، ان کے نام کلمے کا جز بنا لیں، یہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ دو جملے، علی الولی اللہ تین جملے، وسیع رسول اللہ چار جملے، خلیفہ تو بلا فصل پانچ جملے۔ اگر چار جملے والا کلمہ نہیں کر سکتا، جبکہ اس کلمے میں وہ نام ہے جو کبھی نبی اور رسول ہونے کے ناطے امتوں میں پڑھے گئے ہیں، تو جن کا کلمہ کبھی پڑھا نہیں گیا، جن کے تصل کے بعد نبوت کا دھیا نہیں گیا، جو نبی اور رسول کبھی پڑھائے نہیں گئے، اگر نبیوں کا نام کلمے کا حصہ نہیں بن سکتا، تو کسی صحابی کا نام بھی کلمے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ حکومت پھر دنیا میں پھیلی ہوئی عیسائیت سے بھی کرو، پھر یہودیوں سے بھی کرو، کلمہ پھر بھی چھوٹا رہے گا، کلمہ پھر بھی چھوٹا رہے گا. اگر کہتے ہیں کہ اس کلمے میں کلمہ اسلام میں اضافہ کرنا کفر ہے، کلمہ اسلام میں زیادتی کرنا کفر ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ جو زیادتی کر کے کتابوں میں کلمہ اسلام شائع کیا جا رہا ہے، یہ ایمان ہے؟ یہ دین ہے؟ بلند آواز سے کہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کفر ہے. سپاہ صحابہ اعلان کرتی ہے ہم پاکستان کی دھرتی پر اللہ کے دین کا چہرہ نہیں بدلنے دیں گے، ہم کسی حکمران کا یہ حکم نہیں مانتے. محمد رسول اللہ جو دین لائے، جو مذہب لائے، جو شریعت لائے، اس کا کلمہ ایک تھا، ہم ایک کلمہ چلنے دیں گے، دو کلمے نہیں چلنے دیں گے. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، یہ مسئلہ ختم مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ ختم نبوت پہ عنوان پہ ہم یہ کہیں کہ بس کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت ٹوٹ گئی، کوئی کلمہ بدلے تو ختم نبوت پہ اثر نہیں کرتا. کلمہ کی تبدیلی بھی انکار ختم نبوت ہے، کلمہ کی تبدیلی بھی انکار ختم نبوت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس نازل ہوئی ہے وہ قیامت تک کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے ہے یا چند دنوں کے لیے؟ چند دنوں کے لیے یا قیامت تک؟ اگر قیامت تک مانو گے تو ماننا پڑے گا کہ پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. دروشی پڑے عقیدہ ختم نبوت وضاحت طلب ہے، یہ بڑا ایک تفصیلی عنوان ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سے بعد پر صحائف نازل ہوئے، آج دنیا سے ان کا وجود ختم ہو گیا. تین مشہور انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، آج وہ ان آسمانی کتابیں بدل چکی ہیں، آج وہ آسمانی کتابیں ان برسوں کی بات ہے. جھنگ میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو ہمارے ایک مہمان آئے، پروفیسر عبداللہ، نوجوان ہے. یہ کون نوجوان ہے جو آج سے 2 سال قبل مشرف با اسلام ہوا ہے، پاکستان کے عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم اس وقت جو لاہور میں ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، روم سے پڑھ کر آیا، پوپ کا درجہ حاصل ہوا، جس کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب کوئی آدمی پوپ بن جاتا ہے وہ لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے. 3 لاکھ روپیہ روم سے تنخواہ آتی ہے، باپ بھی عالم، خود بھی عیسائیت کا عالم، لیکن پھر اللہ نے انقلاب دیا، ایسا بدلے کہ آج اسلام کے سفیر بن چکے ہیں. کوٹھیاں چھوڑیں، بنگلے چھوڑے، تنخواہیں چھوڑیں، خود بھی نو مسلم ہے، بیوی بھی نو مسلم ہے، دونوں مل کر سکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دے رہے ہیں. راولا کوٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے دعوت دی، پرسوں رات جمعہ کے دن بعد مغرب جامعہ محمودیہ جھنگ میں ان کا خطاب تھا. انہوں نے کہا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو کتاب اس وقت باعث سے ہدایت ہے، جو کتاب اس وقت انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے موجود ہے، وہ کتاب کوئی بدل نہیں سکتا، وہ کتاب کوئی بدل نہیں سکتا. کہنے لگا، میں نے اپنی کتابیں بائبل، عہد نامہ جدید و قدیم، تورات و انجیل کے کئی نسخے لیے، میں نے جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو انجیل کی پہلی آیتیں تبدیل شدہ تھیں، ایک کتاب میں آیت اور تھی، دوسری میں اور تھی، تیسری میں آگ تھی. ایک کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے, دوسری میں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ میں اپنی امت کے لیے انگور کی شربت کو حلال کرتا ہوں. ایک طرف تو روایت انجیل میں ہے کہ جو بدکاری کرے اسے سنسار کر دو, دوسری طرف یہ ہے کہ جو بدکاری کرے اسے مناسب سزا دے دو. کہنے لگا جب میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا آیتیں بدلی ہوئی ہیں, احکام بدلے ہوئے ہیں, یہ سارے تبدیل شدہ تھی, تو میں نے کہا جو دین بدل جائے وہ خدا کی طرف سے نہیں آ سکتا. وہ اس وقت کے لیے تھا جب تک نہیں بدلا تھا, جب بدل گیا اب ضرورت ہے کسی اور دین کی جو بدل نہ سکے. کہنے لگے میں مسلمانوں کے پاس آیا, میں نے کہا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جو آسمانوں سے آئی؟ انہوں نے کہا قرآن ہے. تو میرا پہلا سوال تھا کہ قرآن بدل سکتا ہے؟ کہنے لگا میں چونکہ پوپ تھا, بہت سارے لوگوں کو علم نہیں, ہر 20 سال کے بعد بڑے بڑے پوپ جمع ہوتے ہیں, جمع ہو کر سوچ و بچار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے کون سے احکامات ایسے ہیں جن کو تبدیل کیا جانا چاہیے, جدید حالات کے مطابق نئے احکام داخل کیے جانے چاہیے. جب 20 سال کے بعد جمع ہوتے ہیں سینکڑوں احکام بدل دیتے ہیں, سینکڑوں نئے داخل کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ بندے کو کیا حق ہے خدا کی کتاب کو بدلنے کا؟ مسلمانوں سے پوچھا قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کہا یہ مسلمان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان جو قرآن پر ہے. اب میں نے قرآن کے نسخے جمع کیے جس طرح تورات انجیل کو کرتا تھا, کچھ باہر ملکوں سے منگوائے, انڈیا سے منگوائے, میں نے امریکہ سے برطانیہ سے منگوائے, قرآن کے نسخے جمع کیے. جب میں نے قرآن کے نسخے جمع کیے ایک ایک کو پڑھا تو ایک زبر اور زیر کا فرق بھی نہ ملا, ایک زبر اور زیر کا فرق بھی نہ ملا. تو میں نے کہا واقعی یہ کتاب ہے جو بدل نہیں سکتی, واقعی یہ کتاب ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس کتاب نے قیامت تک رہنا ہے, یہ کتاب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کرنے کے واسطے آئی ہے. دوستو اگر کوئی گروہ اور طبقہ یہ کہے کہ یہ کتاب بدل گئی, یہ کتاب تبدیل ہو گئی, تحریف کا شکار ہو گئی, مبدل و محرف ہو گئی, تو وہ گروہ اور طبقہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین نہیں تھے. کیوں؟ کہ جب آپ کی کتاب بدل گئی اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے جو نئی کتاب لے کر آئے. احکام بدل گئے تو نبی کی نبوت ختم ہو گئی, اب نئی کتاب, نئے دین, نئی نبی کی ضرورت ہے. عقیدہ تاریخ قرآن بھی ختم نبوت کی ایک شک ہے. چنانچہ آپ حیران ہوں گے آپ جس بات کے انتظار میں ہیں وہ بھی کرتا چلنا. آج سے 3 سال پہلے, ٹھیک 3 سال پہلے, یہ کون سا مہینہ ہے؟ جون ہے, ربیع الاول ہے, سخت گرمی ہے. آج یہاں تقریر کرتے ہوئے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. 3 سال پہلے یہی جون کا مہینہ تھا جب چون کے چاقر سل کی تاریخ اور کالی اور گرم راتوں میں کپڑے بھیگ جایا کرتے تھے, نہ پنکھا ہوتا تھا نہ روشنی کے لیے بلب ہوتا تھا. 3 سال قبل جب مجھے 6 مئی کو گرفتار کیا گیا, پورا مئی تاچر سل میں, جون تاچر سل میں, جولائی پورا تاچر سل میں, اگست کے 20 روز تاچر سل میں کیا گزرتی ہے انسان پر, جب پہلے دنوں میں ہاتھوں میں ہتھکڑی پیچھے لگائی ہوئی ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, پورا جسم 114 زخموں سے چور ہے, کئی روز کھڑا کیا گیا, زخم پھٹ گئے, خون بہتا رہا, پاؤں سوج گئے. اسی عالم میں جب سونے نہیں دیا جاتا تھا, بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا, اور افسران آ کر تفتیش کیا کرتے تھے, دوران تفتیش ایک افسر نے کہا کہ مولوی صاحب باقی باتیں تو ہم نے پوچھی ہیں, آپ نے بتلائی ہیں, ایک بات بتلاؤ شیعہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ دیکھیں یہ سوال کہاں کیا جا رہا ہے, یہ سوال کسی مسجد میں کے جلسہ میں نہیں, کسی اجتماع میں نہیں, گھر میں بیٹھ کر نہیں, اسمبلی میں نہیں, یہ سوال اس وقت کیا گیا جب ایک انسان مجبور تھا, جب ایک انسان محبوس تھا, جب ایک انسان زنجیروں میں کسا ہوا تھا, آنکھوں پہ پٹی تھی, معلوم نہیں سوال کرنے والا کون ہے, اتنا معلوم تھا کہ کوئی افسر ہے. میں نے کہا اعظم طارق اب تجھ سے پوچھا گیا شیعہ کون ہے, اسٹیجوں میں تو کافر کہا تھا, اسمبلی میں تو کافر کہا تھا, مسجد میں تو کافر کہا تھا, اب بتلا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے, کھل کے کیا؟ میں نے کہا کیا سوال کیا,
کہنے لگا شیعہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں نے کہا کافر کہتے تھے, کافر کہتا ہوں. جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ اپنے موقع پہ قائم. جب میں نے بات سمجھو نارے مہینہ ساری بات کو بہا دوں. میں نے کہا کافر ہے. کہنے لگا کیا دلیل ہے آپ کے پاس, کس وجہ سے کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا دلیلیں بے شمار ہیں, بہت سارے میرے پاس دلائل ہیں. اب میں نے سوچا کہ کون سی بات کہوں کہ یہ جلدی مان جائیں. میں نے کہا شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن بدل گیا ہے, اللہ کا قرآن بدل گیا ہے. اور تم بتلاؤ جو یہ کہے, جو یہ کہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے اس میں تبدیلی ہو گئی, نہیں بیٹھ سکتے, اس میں تبدیلی ہو گئی ہے, اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے, جو آدمی یہ کہے وہ کون آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو کہے قرآن بدل گیا ہے وہ تو غیر مسلم ہوگا, وہ تو کافر ہوگا. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ یہ بات تو جا کر اگر آپ شیعہ سے بھی پوچھ لیں آج کل کہ جناب جو یہ کہے قرآن بدل گیا ہے وہ کون ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں وہ کافر ہے, وہ بھی کہتے ہیں وہ کافر ہے. میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں قرآن بدل گیا ہے, اس میں تبدیلی ہو گئی ہے, اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے, اس لیے ہماری کوئی ذاتی دشمنی انعاد تو نہیں ہے, کوئی زید اور ہردرمی تو نہیں ہے. جب کوئی قوم طبقہ اور گروہ قرآن کو بدلی کتاب کہے گا ہم بھی اس کو کافر کہیں گے. جب میں نے یہ بات کہی تو ایک بڑی سخت بڑی تلخ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. کہنے لگا مولوی شرم کرو, جھوٹ بولتے ہو, تمہیں حیا آنا چاہیے, تمہیں ذرا بھی حیا نہیں ہے. میں نے کہا کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ کہنے لگا میں شیعہ ہوں, ڈی ایس پی تھا, میں شیعہ ہوں. آپ نے الزام لگایا ہم پر, ہمارے گھروں میں یہی قرآن ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں, ایک ممبر اسمبلی کو گرفتار کرنا, اس کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنا, اسے 6 دن تک کھڑا رکھنا, سونے نہ دینا, اس کے زخموں پہ مرچیں ڈالنا, تشدد کرنا, اور پھر دشمنوں کو کہنا کہ اس کی تفتیش کرو, یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ آج بہت جلدی ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تم نے کیا کیا کیا؟ اپنے گلے باندھنے جھانکو, پوچھتے ہو کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ نواز شریف, شہباز شریف, تمہارے قصور اور جرائم کی طویل فہرست ہے. اگر موجودہ حکومت بھول بھی گئی انشاءاللہ سپاہ صحابہ نہیں بھولے گی, سپاہ صحابہ نہیں بھولے گی. پوری جرات سے کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کو معاف کر دے, ہم پھر بھی معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ شاید ان کے رشتہ دار, ان کے عزیز و اقربا کے خون میں نواز شریف اینڈ کمپنی کے ہاتھ رنگین نہ ہو, ہمارے تو 42 نوجوانوں کے خون میں ان کے ہاتھ رنگین ہیں. ہمارے تو نوجوان جیلوں سے نکال کر قرآن کے قاری, حافظ اور عالم دین, جن کے پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھی, یہ گولیاں مار رہے تھے, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تم سے انتقام لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. آج تو تم اٹک کے قلعے میں موجے کرتے ہو, مزے اڑاتے ہو. آج بھی کئی افسران سے ملاقات ہوئی آپ کے اٹک کے, پہلے بھی میں آتا ہوں تو ملاقات ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے, بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, اس نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے ڈش کی اجازت دی جائے, ڈش رکھنے ہے. صوفی صاحب تمہیں ڈش کے بغیر نیند نہیں آتی, ڈش کی اجازت چاہیے. صبح کا ناشتہ لاہور سے آتا ہے, اٹک کے قلعے میں لاہور سے ناشتہ آتا ہے, ٹی وی مل گیا ہے, ایئر کنڈیشن مل گیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں شاید سپاہ صحابہ چاہیے, انہیں سپاہ صحابہ چاہیے. تو میں جنرل صاحب سے کہوں گا آج کے جلسے کی وساطت سے کہ اپنی انٹروگیٹ تفتیشی ٹیم میں ایک بندہ ہمارا بھی شامل کر لو, انشاءاللہ صبح سے پہلے پہلے ہر چیز ہی مان جائیں گے, ہر چیز مان جائیں گے. اب رو رہے ہیں, اب پریشان ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک شیر ان کی نظر, اے شمع تجھ پہ آج کی رات بھاری ہے جس طرح, اے شمع تجھ پہ آج کی رات بھاری ہے جس طرح, ہم نے تو عمر ساری گزاری ہے اس طرح. اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو؟ تم اپنی ادائیں دیکھو, آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. کہا ہم نے اگر تو شکایت ہوگی, جیلوں میں بھی رکھا, ڈاک کے سیلوں میں رکھا, تفتیشی افسر مخالف رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا ڈی ایس پی نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. وہ دوسرے جو ساتھ تھے وہ بھی شیر ہو گئے, کہنے لگے دیکھا مولوی صاحب پھنس گئے نا, یہ بات آپ کہیں اور کہتے تو شاید کوئی نہ پوچھتا, اب تو آپ نے یہاں کہی, اب تو آپ بالکل پھنس گئے. میں نے کہا میں پھنسا نہیں ہوں, میرے پاس دلائل ہیں. پوچھتے ہیں کیا دلائل ہیں, میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں, میں یہ تیسرا کے شیعوں کو بھی کہتا ہوں, پوری دنیا کے شیعوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ شیعہ کے ایک علامہ طبرسی آج سے 90 سال پہلے ایران میں ہو گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب ربط الارباب, کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی ہو گئی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے کتاب لکھی, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمارے 12 اماموں سے جو روایات حدیث کی شکل میں ہماری کتابوں میں مستند کتابوں میں موجود ہیں, میں نے ان روایات کو شمار کیا ہے, ہمارے اماموں کی 2000 روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن بدل گیا ہے, یہ قرآن بدل گیا ہے. اس کے مقابلے میں میں ٹیکسلا کے شیعوں سے کہتا ہوں کہ یہ تمہاری کتابیں ہیں, تم لعنت بھیجو ان کتابوں پر, ہم تمہیں سینے سے لگانے کو تیار ہیں. تم ایک حوالہ لاؤ, ایک حوالہ اپنے 12 اماموں میں سے کسی امام کا قول لاؤ, کوئی روایت لاؤ اپنی مذہبی کتابوں میں کہ تمہارے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام نے کہا ہو کہ یہ قرآن نہیں بدلا. 2000 روایتیں. میں نے یہی حوالہ جب اس کو سنایا کہنے لگا جھوٹ ہے. میں نے کہا کتاب منگوا لو, کہتا ہے میں نہیں کتاب کو مانتا. میں نے کہا یا اللہ یہاں اس حالت میں اس کو کیسے منائیں, یہ باقی تفتیشی افسر بھی متاثر ہو چکے ہیں. اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ یہاں 16 تھیل ہیں جہاں مجھے رکھا ہوا ہے, ہمارے اور ساتھی ہیں, یہاں 3-4 لوگ ہمارے مخالف بھی ہیں, وہ غلام رضا نقوی بھی ہے جس نے راکٹ لانچر ہم پر چلائے, یہ جو جیل سے بھاگ گیا تھا یہ اس کا بھانجا ہے, اس نے خود راکٹ لانچر فائر کیا تھا, میرے 2 ساتھی شہید ہو گئے میں بچ گیا, وہ غلام رضا نقوی بھی وہاں تھا, وہ محرم علی بھی وہاں تھا جس نے بم بلاسٹ کیا, مولانا فاروقی سمیت 30 آدمی شہید ہو گئے وہ بھی وہاں تھا, وہ موسیٰ بھی وہاں تھا جو اڈیالہ جیل میں مجھے قتل کرنے کے لیے آیا, جب ناکام ہوا تو جاتے ہوئے اپنے لیڈر مرید عباس یزدانی کو قتل کر گیا. یہ وہاں تھے. کچھ دنوں کے بعد جب تفتیش ختم ہوئی, ٹانگیں خراب ہو گئیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا تم مارے جاؤ گے. پولیس کے افسروں یہ سدا حکومتیں نہیں رہیں گی, اگر آدم طارق کی ٹانگیں خراب ہو گئیں یاد رکھو سپاہ صحابہ تمہیں معاف نہیں کرے گی. جب یہ دیکھا تو وہی جو ڈنڈے مارتے تھے مٹھیاں بھرنے لگا. ویسے ہماری پولیس بڑی پیاری پولیس ہے, جب مارتی ہے تو آنکھیں بند کر کے مارتی ہے, پھر جب مرم پٹیاں لگاتی ہے ان جیسا پیار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا, مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے, پہلے لٹکا لیں گے, جب رستے سے اتارتے ہیں تو بازو پکڑ کے گھمانا شروع کر دیں گے, بازو ہلاؤ کیوں کہ کہیں تمہارا بازو خراب نہ ہو جائے, بڑا ترس آنے لگ جاتا ہے. پھر مٹھیاں بھرنے لگ جاتے ہیں, پھر تیل کی مالش, ڈاکٹروں نے کہا زیتون کے تیل کی مالش کرو, یہ دوائیاں کھلاؤ, اسے صبح شام آدھا گھنٹہ اس کے سیل سے نکال کر اسے ڈھلائی کراؤ, اسے چلایا کرو ورنہ اس کی ٹانگیں خراب ہو جائیں گی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے, صبح صبح آ جاتے, آؤ جی دوائی نہیں کرنی. میں نے کہا سبحان اللہ یہ بھی اللہ ہماری قسمت. اب جب میں ان کے ساتھ نکلتا, 2-4 دن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, پھر اکیلا چلتا آتا, جب میں جاتا آتا تھا تو اپنے اپنے سیلوں میں بند بیٹھ کر جالیوں کے پیچھے سے یہ قاتل دیکھا کرتے تھے. تو میں نے کہا مجھے تو اللہ نے یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر اپنے قاتلوں کے سامنے چل کر دکھا انہیں کیا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے, موت و حیات کا مالک اللہ ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں یہ شعر اکثر پڑھتا تھا, جل بن جاتے تھے, بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی شعر سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے معلوم تھا کہ یہاں ہے. میں نے کہا جائیں, آپ کا علامہ یہاں غلام اللہ نقوی دہشت گرد ہے, کوئی کتاب اس کے پاس اگر ہو تو لے آئے. میرے دل میں یہ تھا کہ کوئی کتاب بھی آ گئی تو میرا موقف ثابت ہو ہی جائے گا. چنانچہ وہ گئے, جا کر کہا علامہ صاحب کوئی کتاب ہے؟ اس نے کہا یہاں تو کوئی کتاب رکھنے کی اجازت نہیں. جوتے باہر اتارتے تھے, پگڑی باہر اتارتے, رومال باہر رکھتے, جگ گلاس باہر رکھتے, ایک ٹاٹ ہے, ایک جسم کے 2 تن کے کپڑے ہیں بس. اس نے کہا میرے پاس کوئی کتاب نہیں. ہاں چند روز پہلے ایک مہربان نے مہربانی کی ہے, یہ ترجمے والا قرآن میں نے باہر سے منگایا ہے, یہ میرے پاس ترجمے والا قرآن ہے, یہ لے جاؤ. وہ ترجمے والا قرآن لائے, کہنے لگے جی وہاں علامہ صاحب کے پاس تو کوئی کتاب نہیں, یہ ترجمے والا قرآن ہم لائے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ کون سا ہے. پٹی کھولی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. جب بہت گھنٹوں کے بعد میں نے آنکھیں کھولی, میری نظر اس کتاب پہ پڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی, جس پر لکھا ہوا تھا ترجمہ حافظ فرمان علی. جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد آ گئی. وہ اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے. ارادے مضبوط ہوں, اخلاص سے آگے بڑھو, خدا کی قسم وہ آپ کو گلزار بنا دیتا ہے, وہ کانٹا بھرے راستے کو پھولوں کا سیج بنا دیتا ہے. میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جو میرا دعویٰ ہے سب کچھ اس میں موجود ہے, اس کی تائید موجود ہے. میں نے کہا نہیں, واپس جائیں, جا کر علامہ سے پوچھو یہ کتاب تمہارے ہاں مستند بھی ہے, قابل اعتماد بھی ہے, یہ سنیوں کی ہے یا شیعہ کی ہے. پولیس والو, ایجنسی والو, پرچہ تو پتہ نہیں تم نے کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا, لیکن اگر کاٹنا ہو تو با حوالہ کاٹنا, حوالہ لکھ کر کاٹنا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پہ بیتی ہیں, ہم انہیں بیان کریں گے. بیان کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا, بیان کرنے سے تو کوئی روک, اگر بیان کرنے سے رکتے ہوتے تو کیوں میں خاموش ہو جاتے, وہاں چپ ہو جاتے. میں نے کہا جاؤ پوچھو, واپس آئے, کہنے لگے علامہ صاحب کہتے ہیں یہ ہماری مستند ترین کتاب ہے, اس پر ہمارے 12 مجتہدین کے تصدیقات موجود ہیں. یہ کتاب, یہ ترجمہ قرآن اردو زبان میں سب سے زیادہ مستند ہے, اور کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کرتا. میں نے کہا لاؤ. اس کا 14 پارا نکالا, آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اس قرآن کی ہم حفاظت کرتے ہیں, ہم نے اتارا ہے ہم حفاظت کریں گے. اس آیت کے ضمن میں اس خبیث نے لکھا قرآن کے حاشیے پر کہ اس قرآن میں تو کیا کیا تغیرات رونما ہو چکے ہیں, کیا کیا تغیرات تبدیلیاں آ چکی ہیں قرآن میں. میں نے کہا پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب وہ افسر اس کو دیکھ رہا ہے مگر زبان سے عبارت پڑھتا نہیں. کہنے لگا کوئی واضح بات تو نہیں ہے. میں نے کہا واضح بات نہیں, دکھا دیتے ہیں. نکالو 22واں پارا, پہلا رکوع ہے, قرآن آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی ازواج مطہرات اہل بیت, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پلیتی تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے. یہ آیت کیونکہ وہاں ہے جہاں شروع میں خطاب حضور کی بیویوں کو ہے, یا نساء النبی, پھر آیت آ گئی, پھر آگے خطاب حضور کی بیویوں کو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے, کون ہے؟ نبی کی بیویاں. شیعہ کہتا ہے اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں ہوتی. تو اس نے اس آیت کے ضمن میں لکھا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, اگر اسے یہاں سے نکال دو پھر اگلی آیت اور پچھلی ملا کر پڑھو تو ربط بڑھ جاتا ہے, جس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کی گئی ہے. میں نے کہا جناب پڑھو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن بدل گیا. تو وہ سارے کہنے لگے جناب بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ جو کہا صحیح کہا. کانے گھاس لگانے لگے, توبہ کرنے لگے, یہ تو بڑی غلط بات لکھی ہے. میں نے کہا چودھری تو بھی بول. چودھری چپ, چودھری نہیں بولتا. میں نے کہا نکالو 12واں پارا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا ذکر, مہمان آ گئے, ابراہیم علیہ السلام نے میزبانی کیسے کی, بچڑا ذبح کیا, بھونا, مہمانوں کے سامنے رکھ دیا, فوراً خود روزے دار سے کھانا شروع کیا. لیکن جب دیکھا کہ مہمان نہیں کھا رہے, ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے. تو مہمانوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضرت گھبرائیں نا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اصلی نورانی ہیں, ہم کھاتے, ہم اصلی نورانی ہیں, ہم کھاتے نہیں ہیں, جو نکلی ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے لیے تو بچڑا بھی تھوڑا, ہم نہیں کھاتے. جب یہ بات آپ کی زوجہ محترمہ نے سنی تو وہاں پڑی کہ عجیب معاملہ ہوا, ہم نے بچڑا ذبح کیا بھونا اور یہ تو فرشتے نکل آئے. تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک نبی بیٹے کی. حیرت سے اپنے پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہا کیا میں اب بچہ جنوں گی, آنی دعانا عجوز ہوں وہادا بالی شیخ ہوں, جبکہ میں 90 سال کی بعد بوڑھی عورت ہوں, میرے خامد 120 سال کے بوڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرشتوں نے کہا آپ تعجب کیوں کرتی ہیں, عطا جبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ وبرکاتہ. اے نبی کے اہل بیت آپ پر کے گھرانے پر تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح آ رہی ہیں, اس گھرانے پر اگر اللہ بڑھاپے میں بچہ دے دے تو یہ تعجب والی بات. یہاں ایک بڑی بات تھی, وہ کیا کہ فرشتوں نے نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا, فرشتوں نے نبی کی بیوی کو, قرآن نے نبی کی بیوی کو. کیا ثابت ہوا کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں پہلے شامل ہوتی ہیں, دوسرا کوئی بعد میں. اہل بیت کون ہے؟ ازواج مطہرات. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ یہ آیت چونکہ ان کے خلاف جا رہی تھی تو فوراً اس خبیث نے اس آیت کے ضمن میں قرآن کے حاشیے پر لکھا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے بلکہ کسی خاص غرض کے لیے.